أقيم وأتم الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کیونکہ یہ آخری حج تھا. ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے اس کا پتہ نہیں، ہجرت کے بعد جو حج فرمایا وہ 10 ہجری میں تھا، جبکہ حج کا حکم 9 ہجری میں فرض ہوا. تو جب پہلے سال 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کا امیر بنا کر، امیر حج بنا کر حج کے لیے بھیجا. تو پہلے سال یہ سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی، اس لیے کہ وہ ثانیت نین تھے. ثانی اثنین کہتے ہیں دو میں سے دوسرا، یعنی جس کام میں نبی اسلام پہلے، صدیق اکبر دوسرے، اور جس میں ابوبکر پہلے، نبی اسلام دوسرے، دو میں سے دوسرا. مثال کے طور پر ایمان میں نبی اسلام پہلے، صدیق بلانو دوسرے، پھر جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو گنبد خضرہ میں دفن ہونے والے نبی علیہ السلام تھے، اور صدیق اکبر لانو دوسرے. تو دو میں سے دوسرا. اسی طرح غار میں ہجرت کے وقت داخل ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے، تو نبی علیہ السلام دوسرے، اور حج کے معاملے میں پہلا امیر حج بن کر آنے والے صدیق اکبر پہلے، تو 10ویں ہجری میں نبی علیہ السلام دوسرے. دو میں سے دوسرا. کیا اللہ نشان عطا فرمائی ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی کہ نبی علیہ السلام پہلے سال خود تشریف نہ لائے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو ان سے پہلے کچھ کام کرنے ضروری ہوتی ہے، تو خدام اس کام کو کیا کرتے ہیں، گراؤنڈ ورک کیا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت قریش مکہ کی موجودگی میں جو حج ہو رہا ہے اس میں تین بڑی کوتاہیاں تھیں. پہلی کوتاہی تو یہ تھی کہ مشرکین مکہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے بھی کر لیتے تھے، بدن کے کپڑے، ہم تو احرام باندھتے ہیں نا، تو ان کے ہاں اس کا بھی اہتمام نہیں تھا. چنانچہ ننگے طواف کرنے کی وجہ سے اوریانیاں تھیں. تو یہ بہت بڑی کوتاہی تھی جس کا بند کرنا ضروری تھا. اور دوسری بات کہ مشرکین مکہ حج کے مہینے کا تعین اپنی مرضی سے کر لیتے تھے. عکاظ کا ایک میلہ ہوتا تھا اس راستے میں جدر عرفات سائیڈ ہے تو عرفات سے ذرا آگے وہ عکاظ کا میدان ہے. وہاں مشرکین مکہ میلہ لگایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے قبائل اس میں جمع ہوتے تھے. پھر جب میلہ ختم ہوتا تھا تو یہ واپسی پہ حج کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو اکٹھا جوڑا ہوا تھا. تو کبھی زکادہ میں کر لیتے تھے، کبھی ذوالحجہ میں کر لیتے تھے. موسم کو دیکھ کے جیسے لوگ اپنے ہاں تقریبات کی تاریخ کا تعین کرتے ہیں، حج کا تعین کیسے ہوتا ہے، یہ بھی بڑی کوتاہی تھی. پھر اس طواف میں مسلمان اگر اس وقت ہوتے تھے تو مشرکین بھی طواف کرتے تھے. اس وقت چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لائے تو 300 صحابہ ان کے ساتھ تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا ننگا طواف بند، یہ آپ نے حج کے موقع پر اعلان کرنا ہے. اور دوسرا، آئندہ سے حج ہمیشہ ذوالحجہ میں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ بھی قصہ طے ہو گیا. تو یہ دو پیغام دے کر بھیجا. پیچھے سے اللہ رب العزت نے سورہ فرات کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو لے کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے صدیق اکبر کو یہ پیغام سنایا کہ اس کو بھی شامل کر لیں. چنانچہ صدیق اکبر جب امیر حج بن کر آئے تو یہ تین بڑے اعلانات انہوں نے حج کے موقع پر کیے. تو اب گراؤنڈ ورک مکمل ہو گیا نا. اگلے سال سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر حج بن کر نشست پائے. چنانچہ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا. اب یہ اطلاع تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. چنانچہ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں آنے شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام جب چلے تو مختلف جو قبیلوں کے لوگ تھے راستے میں وہ شریک سفر ہوتے رہے. ٹوٹل جو مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک شامل ہوئے ان کی تعداد 1,24,000 تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر حج کیا. نبی علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ فرما لیا تو آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اس سفر میں. اب پیچھے مدینہ طیبہ میں بھی تو کسی کو نگران بنانا تھا. تو ایک صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی، یہ پہلوان بھی تھے، ان کے بڑے واقعات. تو ان کو نبی اسلام نے اپنے بعد منتظم متعین کیا کہ مدینہ طیبہ کا انتظام وہ سنبھالیں، کیونکہ اور جو بڑے حضرات تھے وہ تو رفیق سفر کے ساتھ. چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے اور آپ نے قیام فرمایا ذوالحلیفہ کے پاس. یہ ایک جگہ ہے، اس وقت وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کو میقات کہا جاتا ہے. میقات کہتے ہیں حدود کو کہ جہاں سے آگے احرام باندھ کے جا سکتا ہے بندہ، ویسے نہیں جا سکتا. اگر ویسے جائے گا تو اس کے اوپر دم آئے گا. تو یہ میقات، نبی علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، صبح جب ہوئی تو یہ 25 قعدہ تھی. رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام فرمایا تو اسی رات صدیقہ کلانوں کی ایک زوجہ تھی جن کا نام تھا اسماء، ان کے بطن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد رکھا گیا، محمد بن ابی بکر. یہ اس رات پیدا ہوئے تھے جو حج پہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ قیام کی رات، محمد بن ابو بکر وہاں پیدا ہوئے. صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھنا تھا تو آپ نے غسل فرمایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بالوں پر تیل لگایا اور آپ کی کنگھی کی، اور اس زمانے میں پاؤڈر ٹائی ایک خوشبو ہوتی تھی، سفوف ہوتا تھا، وہ لے کر میں نے نبی علیہ السلام کے جسم پر بھی ملا، جیسے لوگ اپنے بغل میں خوشبو والی کوئی چیز لگا لیتے ہیں، جسم پر ملا. تو گویا جسم پر خوشبو لگانی جائز، احرام کے کپڑے تو نہیں لگانے. تو نبی علیہ السلام نے تیاری فرمائی اور ظہر کے بعد آپ نے دوگانہ پڑھا. اس دو نفل میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون ادا فرمائی اور دوسری میں قل هو الله احد سورۃ اخلاص پڑھی، اور یہ دوگانہ ہو گیا احرام کا. دوگانہ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھا، لبیک. لبیک کے پڑھنے سے آدمی محرم بن جاتا ہے، یعنی محرم کا مطلب احرام والا، تو احرام والا بن گیا. گویا نبی علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں گے، یعنی عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے قران کا حج فرمایا. حج کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حج تمتو. تمتو کا حج یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھروں سے چلیں احرام باندھ کر یہاں آ کر عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر ہم احرام کھول لیں، پھر انتظار میں رہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں. تو چونکہ ہم نے عمرہ کر کے احرام کھولا، ریلیکسیشن حاصل کر لی، اس لیے اس کا نام تمتو پڑ گیا. نفع کیا نہیں انہوں نے حج. ایک ہوتا ہے حج کرام کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلے میقات، اور یہاں آ کر انہوں نے پہلے عمرہ کیا، مگر عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے بال نہیں کٹوائے، اسی طرح احرام میں رہے انتظار میں، اور اسی احرام کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے حج کو مکمل کیا. حج اور عمرے کو اس طرح اکٹھا کرنا اس کو قران، اور اس حاجی کو قارن کہتے ہیں. ایک تیسرا حج اس کو حج افراد کہتے ہیں، وہ عام طور پر مقامی لوگ کرتے ہیں، مکہ کے رہنے والے. وہ سیدھا سیدھا 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور منیٰ اور چلے جاتے ہیں. تو چونکہ ان کا صرف حج جو ہوتا ہے اکیلا، عمرہ نہیں ہوتا، اس کو حج افراد کہا. تو ہم حج تمتو کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے حج قران فرمایا. زندگی میں اگر موقع ملے تو کبھی قران بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہم کمزوروں کے لیے تو ریلیکسیشن والا حج زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم تو اتنی پابندیاں نہیں برداشت کر پاتے. ہم احرام میں زیادہ دن رہیں گے تو ماشاءاللہ بکرے بھی بڑھتے جائیں گے اور بدنے بھی بڑھتے جائیں گے. تو کمزوروں کے لیے یہ حج تمتع بہتر حج ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے احرام کی پابندیاں نبھانا بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن اللہ والے کرتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء، ایک مرتبہ انہوں نے عید کی نماز سے اگلے دن شوال کے اندر حج کا احرام باندھا اور قران کا احرام باندھا اور پورے دو مہینے کچھ دن وہ احرام کی حالت میں. اللہ یہ اللہ والے ہی نبھا سکتے ہیں، دوسرا بندہ نہیں نبھا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تاہا نبی علیہ السلام نے احرام باندھا وہاں سے، صحابہ کو اختیار دیا کہ وہ قران کا احرام باندھیں یا تمتع کا احرام باندھیں. وہاں سے نبی علیہ السلام چل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھی، تلبیہ پڑھا. اسی موقع پر وادی عقیق میں جبریل اسلام آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں. چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنا اونچا تلبیہ پڑھتے تھے، اونچا سے مراد چیخ کے پڑھنا نہیں مگر مناسب اونچی آواز سے، جیسے مرد پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اس طرح مردوں کو اونچا آواز سے پڑھنا چاہیے، عورتوں کو ذرا کم آواز سے کہ خود ہی بس سن سکیں ایسے پڑھنا چاہیے. اس زمانے میں کیونکہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو ایک دن کی مسافت 15 سے 20 کلومیٹر کے میلوں کے درمیان ہو، 15 میل 18 میل 20 میل اتنے ہی فاصلہ کر سکتے تھے. پہاڑی سفر ہوتا تھا، پھر سفر کے اندر پانی نہیں، دھوپ ہوتی ہے، تنگی بھی بہت ہوتی تھی، جانور بھی تھک جاتے تھے، پھر جانوروں کو چارہ بھی کہیں سے کھلانا ہوتا تھا، چرانا بھی ہوتا تھا، تو تقریباً اتنا ہی سفر ہوتا تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام جب ذوالحلیفہ سے چلے تو پہلی منزل کا نام ملل. یہ جو ملل جگہ ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا. ریاض کام کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلے، دوسری منزل جو تھی وہ 36 میل کے فاصلے پر تھی مدینہ سے، اس کا نام تھا روحہ. یہ سب سب جگہ تھی جہاں چشمہ تھا پانی کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر 70 انبیاء نے نمازیں پڑھیں، یعنی جو بیت اللہ کی طرف تشریف لائے مختلف سمتوں سے وہاں آ کر ٹھہرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر 70 انبیاء نے نمازیں ادا فرمائیں. وہاں سے پھر تیسری منزل کے لیے چلے تو وہ تھی اسایا. یہاں پر نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا. پھر اس کے بعد چوتھی منزل ارج تھی، عین را اور جیم. یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ تو سواریاں تھیں ازواج مطہرات کے لیے، اور ایک سواری تھی جو سیدنا صدیق اکملانوں کے پاس تھی، اونٹنی تھی، اس پر صدیق اکملانوں کا بھی سامان تھا اور نبی علیہ السلام کا بھی سامان، اور وہ سواری گم ہو گئی. اب مزے کی بات دیکھیں کہ سامان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے ذمہ داری لگائی ابوبکر صدیق لانو کی ایسے جانے تھا، اور انہوں نے اپنے غلام کو متعین کیا خیال رکھنا، اور ذرا آگے پیچھے اللہ کی شان اونٹنی چلی گئی، اونٹنی ملتی نہیں تھی. اب سدھی کے فلانوں کو جب پتہ چلا تو ان کو تو بہت غصہ، انہوں نے اس کو خوب ڈانٹا، بلکہ اس کے دو چار تھپڑ بھی لگائے۔ اور یہ لفظ کہے کہ ایک ہی تو اونٹنی تھی، تو اس کا بھی خیال میں رکھ سکا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا ابوبکر اس پر تم سختی نہ کرو، نہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہے نہ معاملہ میرے اختیار میں ہے، معاملہ اللہ کے اختیار میں، نہ معاملہ تمہارے اختیار میں اور نہ معاملہ میرے اختیار میں، معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے گزشتہ بیان میں جو یہ آج کہہ رہا تھا کہ حج کے سفر کے انتظامات اپنی طرف سے تو بندہ اچھے کرے، لیکن جب سفر پہ نکل پڑے تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو بہانہ بنا کے بخشنا چاہتے ہیں یہ اللہ کو معلوم۔ ہم تنگ ہو رہے ہیں، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، کیا پتہ وہی بہانہ بن رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان گم ہوا حج کے سفر، اور اس سنت پر ہمارا بھی عمل ہو گیا۔ اللہ کی شان، اسی کے اوپر آپ کا جو سامان تھا اس میں کھانے کے بھی انتظام تھا۔ جب اونٹنی گم ہو گئی تو کھانے کا سامان بھی چھپ گیا۔ اب ایک صحابی کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو ان کے پاس حلوہ تھا، ڈبے میں حلوہ تھا، لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حلوے کا ڈبا پیش کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بڑے شوق کے ساتھ کھایا۔ ہمیں بھی کوئی حلوے کا ڈبا پیش کرے، ہم بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کم از کم سنت پر تو عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تسلی رکھو، نہ معاملہ تمہارے اختیار میں نہ میرے اختیار میں۔ ایک صحابی کے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جس پر سامان تھوڑا سا تھا، انہوں نے دوسری پر منتقل کر کے اونٹنی کو سپیئر کر دیا، اور انہوں نے وہ اونٹنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس ضرورت کے لیے یہ اونٹنی ہے، نبی علیہ السلام نے ہدیے کو قبول کر لیا۔ وہاں سے جب چلے تو پانچویں منزل ابوا تھی۔ ابوا یہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے جب، تو والدہ ماجدہ لے کر ان کو مکہ سے مدینہ آئیں، کیونکہ مکہ ان کا مدینہ میں تھا، اور عبداللہ حضرت عبداللہ کی وفات بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور اب وہ جگہ مسجد نبوی کی جو حدود ہیں اس کے درمیان ہی میں آ گئی، لیکن اس کی لوکیشن آج بھی موجود ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہاں آئی۔ نبی علیہ السلام نے قریب سے پاس میں فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ ایک جگہ پر گئیں اور وہاں رو بھی رہی تھیں، اور میرے والد کا نام لے کے کہہ رہی تھی عبداللہ، کاش آپ زندہ ہوتے اور اس خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ جو آپ نے مجھے تحفہ عطا کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور والدہ کو روتا دیکھ کے میں بھی رونے لگ گیا۔ اس سفر سے جب بی بی آمنہ واپس تشریف لائیں تو اللہ کی شان کے ابوا کے مقام سے نبی علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال۔ جنہوں نے ساری کائنات کا سایہ بننا تھا، دیکھو اللہ انہیں کیسے بے سایہ کر رہے ہیں۔ اپنی پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، چھوٹے تھے, والدہ کا سایہ اٹھ گیا, پھر دادا کا سایہ اٹھ گیا. اللہ اکبر کبیرا. تو جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے تھے تو اب وہاں کے مقام پر اپنی والدہ کی اس جگہ پر آپ تشریف لے جاتے تھے. تاہم یہ مقام آج بھی موجود ہے, اب تو شہر بن گیا اس کے قریب. یہاں پر نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا اونٹ گم ہو گیا. ان کا اونٹ بیمار ہو. اب اونٹ کے بیمار ہونے کی وجہ سے اونٹ سفر کے قابل نہیں تھا, تو وہ پریشان ہوئی کہ میں سفر میں کیسے ساتھ رہوں گی. رونے لگ گئی. نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی, ان کو چپ کروایا. جتنا نبی علیہ السلام چپ کرواتے تھے اتنا وہ اور ہوتی تھی, کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی شفقت محبت اور زیادہ مجھے ملے. تو جب زیادہ روئی تو نبی علیہ السلام پھر خفا ہوئے کہ ضرورت سے زیادہ رونا تو اچھا نہیں. انہیں کیسے محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, گویا آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. اب ان کو فکر لگ گئی کہ میں نبی علیہ السلام کو کیسے مناؤں. چنانچہ وہ رات تو تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, ہر زوجہ کی ایک رات متعین. جب ان کو فکر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہوں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے راضی فرما. کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سمجھدار, بہت ہی زیادہ, اللہ نے انہیں حلم و حکمت میں بہت بلند مقام دیا. چنانچہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جی نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ خفا ہوئے, تو اس لیے آج آپ نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کر دیں. انہوں نے کہا بہت اچھا, میں تو یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر آج کی رات آپ مجھے دے دیں. رات تو آپ کی ہے آج, لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آج رات میں گزاروں گی اور آپ سے خوش کر دوں. تو انہوں نے یہ ڈیل کر دی. اسے اندازہ لگاؤ کہ ان کو نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کی کتنی فکر ہوتی تھی. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا دوپٹہ منگوایا, اس کے اوپر خوشبو چھڑکی, اور عشاء کی نماز کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کے خیمے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کے میں نے سلام کیا. نبی علیہ السلام دیکھ کر حیران, عائشہ یہ تو صفیہ کی رات ہے. تو میں نے کہا بالکل ان کی رات ہے, مگر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے. تو پھر میں نے بتایا کہ میں ان کی اجازت سے آپ کے پاس آئی. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما دیں ان سے. سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی, کئی دفعہ آدمی پرسیو نہیں نہ کر پاتا سچویشن کو, تو وہ ضرورت سے زیادہ رو پڑی. تو آپ کو ناگوار گزری بات, نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہاں سے چلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سوچا کہ ان کا اونٹ تو بیمار ہے, کیا کریں. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی, آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنا جو دوسرا سامان والا اونٹ ہے وہ ان کو دے دیں. انہوں نے پہلی دفعہ میں یوں کہہ دیا کہ میں کیوں نہیں اپنا اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے کو بھی ناپسند فرمایا. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ اگر راضی ہو جائیں گے تو میں اللہ کے راستے میں اپنی ایک باندی کو آزاد کر دوں گا. تو ان کے صدقہ کرنے کی جو صفت تھی نا ان کے اندر بہت زیادہ, نبی علیہ السلام اس سے خوش ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے خوشی کا اظہار فرمایا. اب اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ خامن ناراض ہو تو بیوی کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فوراً اپنے خامن کو راضی کرے۔ آج اس دور میں ایک نئی مصیبت آ گئی، خامن ناراض ہوتا ہے بیوی کہتی ہے پرواہی، شرعی وجہ پر اگر خامن ناراض ہے اور بیوی اس کا لحاظ نہیں کرتی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیوی کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ جو غلام گھر سے بغیر اجازت کے بھاگ جائے مالک کی، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتی۔ جو بیوی شرعی وجوہات کی بنا، یعنی کوئی شرعی وجہ نہ ہو ویسے ہی ناراضوں کے خامن سے دور چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتی۔ یہ حدیث پاک کا ذہن میں رکھنا، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ تو ایک تو عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوش رکھیں۔ اب جب آگے چلے تو چونکہ سفر کاٹنا تھا اس لیے جو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے اونٹ لے کر چل رہے تھے ان کا نام تھا انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اونٹوں کو ذرا تیز بھگانا شروع کر دیا۔ جب اونٹوں کو انہوں نے تیز بھگایا تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا، ابھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی تربیت فرماتے، ہر ایک کو سمجھاتے تھے۔ اب مربی تھے، بیویوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، دوستوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، ابوبکر تسلی رکھو، غلاموں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ تو انجشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ انجشہ تمہارے ان اونٹوں کے اوپر آپ گینے سوار ہیں۔ آپ گینہ کرسٹل کی چیزوں کو کہتے ہیں، کرسٹل کی کوئی چیز ہو نا تو اس کو آپ گینہ کہتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرسٹل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جسم میں ذرا نازک ہوتی ہے، زیادہ تنگی اور وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے اوپر آپ گینے سوار ہیں، تم ذرا ان کا خیال رکھو۔ تو خامدوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے لیے اتنا لحاظ فرما رہے ہیں کہ تیز اونٹ کا چلنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ ہم ایک مرتبہ حج پر تھے تو ایک میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ چل پڑا منا کے اندر۔ خامن صاحب کو جذبہ سوار تھا، میں نے پیدل حج کرنا۔ بیوی کہتی تھی کہ بھئی ہم سے تو پیدل ایک کلومیٹر نہیں چلا جاتا، کبھی چلے ہیں ہم، میں کیسے چل سکوں گی، چھالے پڑ جائیں گے، میں نہیں کر سکوں گی۔ اس نے کہا کر لے۔ اب بتاؤ یہ کوئی بات تھی؟ تو اس خدا کے بندے نے اس بات پہ اتنا غصہ کیا کہ منا کے اندر اس نے بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ جب دین کی سمجھ نہ ہو نا تو ایسی بیوقوفی کی حرکتیں پھر بندہ کر لیتا۔ بھئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز اونٹ کا چلنا بھی پسند نہیں کر پا رہے، حالانکہ عورتیں اونٹ پہ سوار ہیں، اور اونٹ کا تیزی کے ساتھ چلنا بھی آپ کو اگر ناگوار ہو رہا ہے تو پھر بیوی کو کہنا کہ پیدل حج کرو۔ سبحان اللہ، علم نہ ہونے کی یہ نقصانات ہیں، کسی کے سائے میں نہ ہونے کی یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ پھر انسان دین کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا۔ حج کے سفر میں انسان اپنے گھر والوں کا جتنا خیال رکھ سکے اتنا رکھنا، قدم قدم سے خیال رکھنا، ان کو سہولت پہنچائے، آسانی پہنچائے، وہ ہمارے اچھے ورتاؤ کی زیادہ مستحق ہے، جو ہماری زندگی کی ساتھ ہے۔ تو شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ آپس میں ڈسپیوٹس پیدا کر دیتا ہے۔ اب خاص طور پر ایک بات یاد رکھنا، حج کرنے کے بعد کے جو دو چار دن ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقوف عرفات کر کے بندہ آئے اتنا غصہ، اتنا غصہ، توبہ توبہ، شیطان اسی وقت نقد کوشش کرتا ہے کہ وقوف عرفہ میں جو یہ گناہ بخشا کے آیا، ابھی میں غصے کے ذریعے سے اس کے جو ہے نا برباد کر دوں اس کے نا. یہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ حج کے اس سفر میں آپ اگر اپنے ثواب کو بچا کے لے جانا چاہتے ہیں اس سمجھ تحمل میں ڈال، ناگوار بات ہو جائے، خلاف طبعہ ہو جائے، ٹھنڈا رہنے کی کوشش کریں. کیپ اسمائلنگ ایون اف یو آر انسائڈ بوائلنگ، اندر سے آپ ابل بھی رہے ہیں نا تو اوپر سے پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں اگر حج کا ثواب بچانا چاہتے ہیں، ورنہ ادھر آپ حج کا ثواب لیں گے اور ادھر شیطان بدماش غصے کے ذریعے سے وہ سارے ثواب ختم کر. چھٹی منزل عثمان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا، یہ مکہ مکرمہ سے 36 میل کے فاصلے پر، یعنی چھٹی منزل پر چھٹے دن آ کر مکہ کے قریب ہو گئے مدینہ کی نسبت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہاں سے احرام باندھے تلبیحہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے دکھا دیا کہ جب وہ گزرے ہوں گے وہ منظر دکھا دیا، اس منظر کو اللہ نے ریپلے کر دیا. اب ٹی وی والے لوگ ریپلے کر سکتے ہیں چیزوں کو، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تلبیحہ پڑھتے ہوئے گزر گئے. یہاں پر ایک صحابی کے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حج کا پورے مسائل ہمارے سامنے اس طرح بیان کریں کہ جیسے آج ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں اور ہم نے سب کچھ آج آپ سے سیکھنا ہے. یہاں سے محدثین نے لکھا کہ طالب علم کو واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، سیکھنے والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. استاد کے سامنے بیٹھے تو ایسے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں نے اب سیکھنا ہے، اور جو یہ کہے کہ میں سیکھا ہوا ہوں، یہ بہت پتہ ہے، میں سارا جانتا ہوں، اس طرح کیا سیکھے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر حج کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا. ساتویں منزل مقام طرف تھی، نبی علیہ السلام نے یہاں پر قیام فرمایا، یہ مکہ مکرمہ سے پھر 6 میل کے فاصلے پر. یہ مقام سر ایک عجیب مقام ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام تھا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی جگہ پر ان کی رکھتی ہوئی تھی شادی کے موقع، اور پھر نبی علیہ السلام کو پردہ فرمانے کے بہت سالوں کے بعد اسی مقام پر ان کی وفات بھی ہوئی، اور وہ وہیں پر مدفون ہے. اللہ کی شان دیکھیں، اس وقت مین روڈ کے بالکل ساتھ ان کا مزار موجود ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں. جو لوگ مکہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں، وہ اس کو اگر جانتے ہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں، نظر پڑ سکتی ہے اس جگہ پر. اللہ کی شان دیکھیے کہ جس جگہ پر ان کی رخصتی ہوئی تھی، ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میری وفات ہوگی اور مجھے اس جگہ دفن ہونا پڑے گا. یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، ان کو اپنے ایام مہانہ شروع ہو گئے، وہ رونے لگ گئی کہ اللہ کے نبی، میں تو اعمال آپ کے ساتھ نہیں کر سکوں گی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ رکنے کے لیے فرما دیا، خیمہ لگا دیا. جس جگہ پر خیمہ تھا وہ حرم کی حدود کے بالکل ساتھ، اس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں، اور وہیں سے احرام باندھتے ہیں لوگ آج عمرے کا، جو مقامی لوگ ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام کا شروع ہونا امت کے لیے رحمت بن گیا. کہ اللہ رب العزت نے حرم کی حدود یہاں پر کتنی تھوڑی کر دی، چھوٹی کر دی، قریب قریب. چنانچہ انہوں نے وہاں قیام فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بقیہ سب صحابہ اور ازواج کے ساتھ اگلے دن مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. چار دن ذوالحجہ اتوار کا دن تھا جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکہ مکرمہ سے ایک میل دور ایک جگہ ہے جس کو وادی ازرق کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اونچی آواز سے تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام دن کے وقت میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے، رات کی بجائے دن کے وقت میں مکہ داخل ہوئے، اور اعلی مکہ کی طرف سے داخل ہوئے. اب یہ اعلی مکہ کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. مکہ مکرمہ یہ ہے پہاڑی علاقہ. اگر آپ غور کریں تو باب احد جس طرف ہے تو اس کے سامنے ذرا نیچیہ علاقہ ہے، اس کو مصطلا کہتے ہیں. یہاں سینا صدیق اکلانوں کا گھر بھی تھا شروع میں، اور اگر آپ مروہ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ اونچی جگہ ہے، پہاڑیاں اونچی جگہ. تو اونچی جگہ کو اعلی مکہ کہا گیا اور جو نیچی جگہ تھی اس کو اسفل مکہ کہا گیا. مصطلا اس سے نکلا ہے. تو نبی علیہ السلام اعلی مکہ سے داخل ہوئے کا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام مروہ سائٹ سے مسجد حرام کے اندر، جس کو بیت السلام بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام ادھر سے داخل ہوئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا اپنا گھر بھی ادھر تھا. نبی علیہ السلام کا جہاں قیام تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ بھی اعلی مکہ کی طرف، مولد النبی جس کو کہتے ہیں. اور پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا گھر بھی ادھر ہی تھا، اور وہیں پر آپ کی جو اولاد تھی وہیں ان کی پیدائش ہوئی. تو ایک موٹی سی بات ہے کہ انسان جب کسی شہر میں جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ جس طرف سے اس کا گھر تھا وہی راستہ اس کو اچھا لگتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن بھی ادھر سے ہی تشریف لائے تھے، اور حجۃ الوداع کے دن بھی ادھر سے تشریف لائے. جب آپ بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی، نبی علیہ السلام رکے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت مل گیا، تو جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو صحابہ نے بھی دعا مانگی. ہم بھی اسی طرح جب جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے تحیت المسجد نہیں پڑھے، نوافل نہیں پڑھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے بعد سیدھا حجر اسود کی طرف گئے اور آپ نے وہاں سے طواف شروع کیا. طواف میں آپ نے پہلے حجر اسود کے سامنے آ کر استقبال کعبہ کیا. استقبال کعبہ کہتے ہیں نیت کر کے حجر اسود کے سامنے آ جانا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف کو رخ کر کے پھر حجر اسود کا استلام کرنا. تو استلام اور استقبال یہ دو عمل الگ الگ. یہاں جب نبی اسلام پہنچے تو آپ نے التواء فرمایا تھا. التواء کہتے ہیں کہ احرام میں مرد دائیں کندھے کو ننگا کرنا. تو نبی اسلام نے التواء فرمایا تھا. کافر لوگ بھی دیکھ رہے تھے اس وقت دور کھڑے، تو نبی علیہ السلام نے پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا. رمل کہتے ہیں کہ ذرا ہمت مردانہ کے ساتھ قدم آگے بڑھانا، آج کے دور میں جیسے پہلوان آمنے سامنے آتے ہیں تو ذرا ہمت سے ایک دوسرے کے سامنے قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو رمل مل کیونکہ سفر کی وجہ سے سب صحابہ تھکے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے اندر تو قوت طاقت ہی نہیں تو اللہ کے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے رمل اور الحمدللہ اس عاجز کی بھی یہی عادت ہے کہ جن چکروں میں رمل ہوتا ہے ان میں پرسنل دعائیں مانگنے کی بجائے عام طور پر میں امت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کو بھی اپنی حبیب کی اس سنت کی مانت کفار کے سامنے آج بھی رمل کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا یہ رمل طواف میں نہیں ہے مومن کی پوری زندگی میں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں جی ہاں تو بہرحال نبی علیہ السلام نے رمل کیا پھر آپ نے جب سات چکر مکمل فرمائے تو اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ دوگانہ ادا کیا دوگانہ طواف کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے زمزم پیا زمزم پینے کے بعد پھر آپ باب صفا کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمایا سعی صفا اور مروہ کی کرتے ہوئے راستے میں جو سبز لائٹیں تھیں نیلین اخضرین اس میں نبی علیہ السلام دوڑے گزرے ہی اور یہی دوڑنا سنت بھی ہے جب آپ نے سعی ختم کر لی تو پھر آپ نے دوگانہ شکرانہ کا ادا کیا دو رکعت تفکر ادا کیا پھر آپ نے صحابہ کو اجازت دی بھئی جو اپنا حلق کروانا چاہتے ہیں وہ حلق کروائیں اور جو قصر کروانا چاہتے ہیں وہ قصر کروائیں لیکن نبی علیہ السلام نے حلق کروانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا مانگی حلق کروانے والوں کے لیے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حج تمتع کیا لیکن اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر لانو علی رضی اللہ عنہ طلحہ لانو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بال نہ کٹوائے نہ مڈوائے انہوں نے قران کا احرام باندھا نبی علیہ السلام کی طرح چنانچہ نبی علیہ السلام یہ عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے پھر باہر تشریف لائے تو ان دنوں میں آپ کا قیام حدود مکہ سے باہر رہا آپ دن میں تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے وقت گزارتے پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر قیام فرماتے ان دنوں میں ہی آپ نے ایک مرتبہ باب کعبہ کے قریب خطبہ دیا اور اس خطبہ میں آپ نے قیامت کی علامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا چنانچہ جب جمعرات کا دن آیا تو چاشت کے وقت نبی علیہ السلام آٹھ ذوالحجہ اس جگہ سے منا کے لیے روانہ ہوئے تو آٹھ ذوالحجہ کو احرام باندھ کر منا کی طرف جانا سنت ہے بہتر یہ ہے کہ اشراق پڑھ کے جائے تاہم منا کے اندر پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر فجر کے بعد پھر اس کے بعد عرفات جانا لیکن آج کل کچھ تعداد حاجیوں کی اتنی ہو گئی ہے اور انتظامات کی دشواریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ معلم حضرات بسوں کی کمی کی وجہ سے جلدی پہنچا دیتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ معلم جس وقت بھی پہنچائے انسان پہنچ جائے اس کی ریزن ہے کہ ایک معلم کے پاس اگر فرض کرو ہیں 5000 آدمی اور بسیں ملی ہیں اس کو 10 تو 10 بسوں میں 5000 آدمی تو آنے سے رہے تو یہ پھر بار بار چکر لگاتے ہیں اور اس چکر لگانے میں ان کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کو تو اشراق کے وقت وہاں پہنچا نہیں سکتے. تو ہم اگر ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں جی ہم نے تو اشراق کے بعد ہی پہنچنا ہے, سارے بندے تو نہیں پہنچ سکتے, اتنے بندوں کو تو کمیوٹ کرنا ہی ایک مسئلہ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو معلم سے رہ جاتا ہے اس کے لیے زیادہ تنگی ہو جاتی ہے, وہ خیمے تک ہی نہیں پہنچ سکتا, مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر مستورات صاف ہو تو مصیبت ہوتی ہے. تو پھر یہ شرعی عذر بن گیا. اور چونکہ آگے تو فرض کا معاملہ تو ہے ہی نہیں, اس لیے منا جانے میں معلم جب کہے کہ جی میں اس وقت آپ کو بھیج سکتا ہوں, انتظام کرنے والے اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ سنت وقت کے اندر پہنچے, لیکن اگر نہیں بھی ہو سکتا تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر ضرور عطا کرتا. یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. اب دیکھیں پچھلی مرتبہ 40 لاکھ لوگ ہوائی راستے سے آئے اور 30 لاکھ لوگ زمینی راستوں سے آئے, 70 لاکھ لوگوں نے حج کیا کیونکہ حج اکبر تھا. اور پہلے زمانوں میں 1930 کی بات ہے, ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ بڑا شور مچا, اس دفعہ بڑے حاجی آئے ہیں. حضرت فرمانے لگے کہ حج کے بعد پتہ چلا گنتی کر کے کہ 30,000 حاجی آئے تھے. اب اس زمانے میں 30,000 حاجی آنے تو شور مچتا تھا, تو بھائی آج تو 70 لاکھ آ رہے ہیں. تو اس لیے جو کمیوٹ کرنے ہیں حاجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اٹس اے بگ جاب. اب پچھلی مرتبہ ہم عرفات سے چلے مزدلفہ کے لیے, ہمارا خیال تھا کہ 15 منٹ کا سفر ہے اور اس 15 منٹ کے سفر میں ہم بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے. تو ہم 4 گھنٹے رہتے تھے ابھی فجر کا وقت ہونے میں, ہم اس وقت چلے وہاں کہ روڈ کلیئر ہوں گی, عام طور پہ پہنچ جاتے تھے تو 4-5 گھنٹے پہلے ہم چلے. اللہ کی شان کہ جب سڑک پر آئے تو پوری سڑک کے اوپر بسیں کھڑی ہیں, چل ہی نہیں رہی, انچ بائی انچ گویا چل رہی ہیں کبھی کبھی, اور ورنہ کھڑی. 4-5 گھنٹے بسوں میں ہمیں بیٹھنا پڑا, حتیٰ کہ جب 1.5 گھنٹہ رہ گیا تو ابھی ہم نے مزدلفہ پہنچنا تھا, مغرب عشاء پڑھنی تھی, اب کیا کریں. تب ہم اپنی بس سے اترے اور مردوں کو ہم نے کہا کہ بھاگو, سب نے ریس لگائی اور 1 میل دوڑنے کے بعد پھر جا کر ہم نے مغرب اور عشاء مزدلفہ کی حدود میں پڑھی اور پھر وہاں فجر کے بعد وقوف کیا. اور عورتوں نے کیا کیا کہ وہ بسوں سے اتر آئیں, پانی کا انتظام ہم نے ساتھ کیا ہوا تھا, انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا کیونکہ سڑک تو سیدھی تھی. راستے میں ایک جگہ ان کو محسوس ہوا کہ اب تو 20 منٹ ہی رہ گئے ہوں گے فجر شروع ہونے میں, اور ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو انہوں نے وہی وضو کیا اور انہوں نے وہی مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی, اور ان کے لیے مسئلہ ایسا ہی تھا. پھر ہم فجر پڑھنے کے بعد واپس آئے اور عورتوں کو لے کر گئے اور تب جا کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا. پتہ چلا کہ مزدلفہ کی جتنی جگہ تھی حاجی اتنی زیادہ تھے, وہاں کوئی اور بس آئی نہیں سکتی. اب بتا جب اتنے حاجی ہیں تو مزدلفہ ہی چھوٹا ہو گیا تو سارے لوگ کیسے داخل ہوں گے. اس سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ حاجیوں کی تعداد کی وجہ سے آنے جانے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں, اس میں پھر ہر بندہ غصہ کرنے لگ جائے گی ہم نے تو جی اشراق کے بعد جانا تھا, ہمیں رات کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, لے جانے والے کیا کریں, ان کے بس میں بھی تو ہر چیز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ایک سمجھانا تھا. اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آنے جانے میں جو انتظام معلم کی طرف سے ہے اسی کو اختیار کریں, اگر اس کو مس کریں گے تو آپ پہلے کی نسبت زیادہ تکلیف میں پڑ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منا تشریف لے گئے تو ایک رات آپ نے منا میں قیام فرمایا, یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ تشریف لے گئے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، اور رات کو منا کے اندر آپ نے قیام فرمایا. اسی رات کے اندر سورہ مرسلات نازل ہوئی. منا کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کی ایک غار میں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ وہاں پر سورہ والمرسلات یہ وہاں پر نازل ہوئی. اس کو آج بھی غار مرسلات کہتے ہیں. اگلا دن جمعہ کا دن تھا، تو نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ عرفات کی طرف تشریف لے گئے. عرفات میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ان کو جمع فرمایا. پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ کے بعد پھر وقوف عرفات. وقوف عرفات کے وقت دعا مانگی جاتی ہے، تو دعائیں مانگی سب صحابہ نے اور نبی اسلام نے. اسی خطبے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم اور آپ اس مجلس میں آپ کے بعد دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ آخری حج تھا. اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی کہلوا دیے. اور محدثین کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ اگر اچانک نبی علیہ السلام پردہ فرماتے تو شاید صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا، برداشت نہ کر سکتے. شاید ہوتا ہے نا بندہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ اور اثر ہو جاتا ہے. صحابہ کی محبت کا جو تعلق تھا وہ ایسا ہی تھا. تو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع سے ایسے الفاظ کہنے ہی شروع فرما دیا. تو یہ الفاظ، اور پھر جب حج کے بعد تشریف لائے تو اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر میں سب سے چھوٹی تھی ان سے کہا، ایسی بات فرمائی کہ عائشہ کتنا اچھا ہو تمہاری وفات میرے سامنے اگر ہو تو میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں دفن کروں گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کے کہا، ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں فوت ہو جاؤں، آپ میری بجائے کوئی دوسری بیوی کر لے. ماشاءاللہ، بیویاں تو بیویاں ہی ہوتی ہیں نا، ساری دنیا میں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اس بات کو سن کر. نبی علیہ السلام مسکرائے، مگر آپ کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ایسی بات کی جائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی یہ بات صدمہ بڑا نہ بن جائے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہم اور آپ آج کے بعد ایسی مجلس میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. نجد کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج کیا ہے؟ فرمایا الحج العرفہ، کہ یہ عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے، لہذا جس بندے کا عرفات کا وقوف ہو گیا باقی جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں ان کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہے. جس کا وقوف عرفہ مس ہو گیا اس کی کوئی کمپنسیشن، اس لیے اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وقوف عرفہ کسی طور سے نہیں مس ہونا چاہیے. اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنے عظیم ہیں. عام بندہ سوچے تو وہ کہتا ہے جی حج پڑھنے گئے ہیں تو وہاں جا کے دو رکعت نفل پڑھنے ہوں گے، دو رکعت نفل پڑھنے کو اللہ حج بنا دیتے. تو امام صاحب تو دو رکعت پڑھ چکے ہوتے اور ہم جیسے کئی وضو ہی کر رہے ہوتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ حج چلی جاتی. کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آتی اور عین موقع پہ انہوں نے دو رکعت پڑھ لی نہ ہوتی، ان کی بھی حج چلی جاتی. واہ میرے مولا، قربان جائیں تیری شان پر. کتنی پیاری شریعت تھی کہ حج کو نماز کا حصہ نہیں کہا بلکہ وقوف عرفہ ظہر اور مغرب کے درمیان عرفات کے میدان میں فقط پہنچ جانے کو وقوف عرفہ کہہ دیا. چنانچہ سویا ہوا بندہ پہنچ جائے، بیمار بندہ پہنچ جائے، بے ہوش بندہ پہنچ جائے، سب کا وقوع پھر پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ، کتنی آسانی کر دی پروردگار یار. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار تھے اور ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر باہمی حق تلفی کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا. خطبہ حجت الوداع اکثر آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، اسٹوڈینٹس کے نصاب میں بھی شامل ہوتا ہے. اس میں حقوق العباد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ وقور پہ عرفہ کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، وہ احرام کی حالت میں تلبیحہ سے رہتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا. سبحان اللہ، کیا خوش نصیب صحابی تھے بھائی، ایسی ان کو وفات. اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام اہل ملت کی عیدیں تھیں اس دن. ایک تو جمعہ کا دن عید کا دن، پھر عرفہ کا دن عید کا دن، پھر یہود کے لیے بھی عید، نصارہ کے لیے بھی وہ عید کا دن تھا، اور مجوس کے لیے بھی عید کا دن تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بہت امت کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ جو بندہ عرفات میں آئے گا، میرے حقوق میں اگر اس نے کوئی کوتاہی کی ہوگی، تو میں آنے والے کو اپنے تمام کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا. تو حاجی کی حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ان کی معافی کی خبری وہاں مل گئی. اچھا، یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اس کا کیا مسئلہ، کہ اب نمازیں نہیں پڑی سب معاف؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو ادا کرنی ہیں، جو انہوں نے جان بوجھ کر کوتاہی کی، اس پر جو غصہ اور ناراضگی ہونی تھی، وہ اللہ رب العزت میں معاف. یہاں سے نبی علیہ السلام غروب آفتاب ہوتے ہی مزدلفہ کی طرح روانہ ہوئے. مزدلفہ چادر کو کہتے ہیں، کمبل کو. کیا مطلب؟ کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا جب زمین پر اتارے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو اتارا تھا سری لنکا میں، اور اما حوا کو اتارا تھا بالکل افریقہ کے بیابان سے ہی جگہ پر جہاں کوئی درخت نہیں تھی. پھر دونوں آپس میں ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک وقت آیا کہ میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس کے اوپر ان دونوں کی ملاقات اللہ نے کروا دی. تو ان کی توبہ قبول ہوئی، خوش ہو گئے. پھر وہ وہاں سے چلے مکہ مکرمہ کی طرف. تو مزدلفہ کی جگہ پر ان کو رات آ گئی، ان کو رات گزارنی پڑی. تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی اوڑھنے کی کوئی چیز تھی، تو ایک ہی کمبل یا ایک ہی چادر جیسے اوڑھ کے کوئی بندہ سوتا ہے، اس طرح انہوں نے اس جگہ پر رات گزاری، تو وہاں سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا. تو عرفات سے ہمیں مزدلفہ جانا ہوتا ہے، مگر ہمیں مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ تم جاؤ اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھو. ایک نماز کو تقدیم آگے کروا دیا اور دوسری نماز میں تاخیر. مقصد بتانا یہ تھا کہ دیکھو ہم جب چاہیں جس حکم کو چاہیں ہم بدل سکتے ہیں، اختیار ہمارے ہاتھ میں. تم نے ہماری منزل کو دیکھنا ہے، ہماری منشا کو دیکھنا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام وہاں سے چلے، مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے مزدلفہ میں جمع کی. اب اس میں صحابہ کرام اونٹوں کو ذرا بھگا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، بھئی تھوڑا آرام اطمینان سے. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اگر سفر کر رہا ہو تو چاہے گھوڑا ہو یا چاہے اونٹ ہو یا چاہے گاڑی ہو، ایک اعتدال کی رفتار سے اس کو چلائے. ہمارے بعض نوجوانوں کو سپیڈنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے سائیکل موٹر شیطانی چرخا، ویلنگ کا شوق ہوتا ہے نوجوانوں. نبی السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، کہ تم اطمینان اعتدال کے ساتھ چلاؤ. ایک ہوتا ہے مقابلہ دوڑ کا، وہ الگ چیز ہے، لیکن کم از کم عام زندگی میں مومن کو ہمیشہ سواری کو ایسی رفتار سے چلانا چاہیے کہ جس کو مناسب کہا جائے. نبی علیہ السلام نے مزدلفہ میں شب گزاری، اور جو کمزور لوگ تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے یا عورتیں تھیں، ان کو کہا کہ تم مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بے شک منا جا کر قیام کر لو. تو ان کو نبی علیہ السلام نے آگے منا بھی دیا، تو انہوں نے جمع بین الصلاتین وہاں کی، اس کے بعد آگے چلے. اور جن کے پاس طاقت ہمت ہو وہ بے شک وہاں قیام کریں اور وقوف کر کے آئیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہی ہوگا. آج ہم نے نبی علیہ السلام کی حج کا تذکرہ کیا، کل مستقل یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا لیمیٹیشن ہیں، کہاں غلطی ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہوتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو دو طرح کی چیزیں کل ایکسپلین کرنے کی آج کوشش کرے گا، what to do what not to do، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہمیں اپنے حج کے اندر کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. جب نبی علیہ السلام نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا، مزدلفہ کا وقوف فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس دعا کے بعد نبی علیہ السلام مسکرانے لگے. تو صدیق اکبر نے مسکراتے دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں دعا مانگی تھی، اے اللہ جو حاجی آئے سب گناہ معاف کر دے. اللہ تعالی نے عرفات میں اپنے حقوق معاف کرنے کا وعدہ کر دیا تھا، حقوق العباد کے بارے میں نہیں. اور میں نے یہاں پھر دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ حقوق العباد کے بارے میں آپ اس پر قادر ہیں کہ حق والا جتنا چاہے آپ اپنی طرف سے اس کو اجر دے کے راضی کر دیں. اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، لہذا جو بندہ حج کرنے آئے گا اللہ تعالی حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو معاف کر. اب حقوق العباد کو معاف کروانے کا مطلب بھی سمجھ لیں، کہ یہ مطلب نہیں کہ کسی سے 5 لاکھ قرضہ لیا تو معاف. وہ قرضہ دینا ہے، دینے میں جو کوتاہی کی، سستی کی، اس کو دکھ دیا، وہ اللہ تعالی معاف کرواتے ہیں، وہ اللہ تعالی معاف کرواتے ہیں. پھر جب آپ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے ایک نوجوان صحابی تھے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹینیجر تھے، آپ کے پیچھے اونٹ پر یہ تشریف فرما رہے ہیں، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے زید بن عامر کے بیٹے، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ابن عباس نام سے فرمایا کہ یہاں سے کنکریاں اکٹھی کر لو. چنانچہ مزدلفہ سے کنکریوں کو اکٹھا کرنا، چن لینا، یہ بھی سنت ہو گیا. راستے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خسعم، اس کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا. تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، انہوں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا جیسے بندے کی نظر پڑ جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا، بس ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور جیسے کسی کے سر کا چہرہ ہٹ پھیر دیتے ہیں نا، آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں مجھے تو اس طرف نہیں دیکھنا. اب نبی علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھی، اگر آپ زبان سے فرماتے مت دیکھو تو گویا دیکھنے پر تو آپ کی گواہی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے محبوب تو کسی کے گناہ کے گواہ نہیں بن سکتے تھے، کیا حکمت تھی؟ سبحان اللہ، کچھ زبان سے نہیں فرمایا، فقط سر پکڑ کر رجوع کرو، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. اور یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شریعت نے پردے کا حکم رکھا ہے اور چہرے کا پردہ ہوتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو بھئی نبی علیہ السلام نے ان کی گردن کو کیوں دوسری طرف پھیرا اگر پردہ نہیں تھا؟ اور اس نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو صحابیات تھی وہ کھجور کے کوئی جیسے پنکھ نہیں ہوتے، اس قسم کے، وہ اوپر رکھ کر چہرے سے تاکہ کپڑا نہ لگے. تو اس طرح وہ جو ہے نا وہ اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی دوسرے سے. یہ جو آج کے مروجہ برقعے ہیں اس قسم کے برقعے تو نہیں ہوتے تھے، چادریں ہوتی تھیں. تو بات کرتے ہوئے وہ جو چہرے کے اوپر کوئی خواب گزرا ایک طرف ہوا ہوگا تو نوجوان نے ان کی طرف دیکھ لیا. تاہم پردہ تو اپنی جگہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض عورتیں حج کرنے آتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ 100% غلطی ہے. عجیب بات ہے کہ اپنے گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر چہرہ چھپانے کا حکم دے، اور اپنے گھر میں جب بلائیں تو پھر چہرے کا پردہ پردہ کروا دیں، کیسے ممکن؟ ہاں اتنی پابندی لگا دی جیسے مرد پہ پابندی کے سر پہ کپڑا نہ لگے. احرام میں مرد کے سر پہ بھی تو کپڑا نہیں نا اوڑھنا چاہیے، تو جیسے مرد پہ ایک پابندی لگا دی کہ تمہارے سر پہ کپڑا نہیں اوڑھنا چاہیے، اسی طرح عورت پہ بھی پابندی لگا دی کہ تمہارے چہرے کے ساتھ کپڑا لگنا نہیں چاہیے. اب لگنے سے یہ کہاں مراد ہے کہ چہرے پہ کپڑا ہونا نہیں چاہیے؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کے اوپر کیپ، جیسے ٹی کیپ ہوتی ہے نا، اس قسم کی باندھیں کہ ان کا جو کپڑا چہرے پہ لٹکے وہ آدھا انچ چہرے سے ذرا آتی، ہر وقت آپ نہ لگتا رہے. احیاناً کسی وقت لگ بھی جائے تو اس کے لیے صدقہ ہے، بات بھی دے دیا جائے. تو پردہ بھی رہے، اور جو پابندی شریعت نے کہی کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا، اس کی بھی پابندی ہو جائے، دونوں کی پابندی. اس عورت نے سوال کیا کہ کیا وہ اپنے والد جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے حج کر سکتی تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تمہارے والد نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو کیا والد کا قرضہ تم ادا کر سکتی تھی؟ نے کہا جی. فرمایا اسی طرح یہ اللہ کا قرض تھا، یہ بھی تم ادا کر سکتی. تو یہ نبی علیہ السلام کی حکمت ہے کہ اکثر آپ کو سمجھانے کے لیے کاؤنٹر کوسچن کر دیا کرتے تھے. تو کاؤنٹر کوسچن کر کے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو دوسرے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں سے نبی علیہ السلام جب چلے تو درمیان میں ایک وادی آئی جس کو بطن محتر کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابرحہ کے ہاتھیوں پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھسا دیا تھا. مقامی حکومت نے اس جگہ کو چار دیواری سے بند کر دیا. تو عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ درمیان میں علاقہ آیا بھی کہ نہیں ہے. لیکن جو جاننے والے ہیں بہرحال وہ اگر قریب سے گزریں تو جلدی سے اس جگہ سے گزر جانا یہی سنت ہے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے منا میں یہ دسویں ذوالحجہ کا دن تھا. نو ذوالحجہ عرفات کا دن تھا اور دسویں ذوالحجہ آپ واپس منا میں تشریف لائے. تو آپ نے آتے ہی جو تیسرے نمبر کا شیطان ہے اس کے آپ نے کنکریاں ماری. اس دن ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اب لوگوں نے اپنی یاداشت کے لیے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، شیطان تو سارے بڑے ہیں، چھوٹا تو یہ بدماش ہے ہی نہیں. اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، بڑے بڑوں کو گرا مارتا ہے. لیکن یاداشت کے لیے مگر اس کو جمرہ اولا پہلا، جمرہ وسطی درمیانی اور جمرہ عقبہ آخری. تو جو مکہ کی طرف ہے وہ آخری ہو گیا، پھر درمیانہ ہو گیا، پھر پہلا ہو گیا. یوں اس کی ترتیب ہے. تو پہلے دن آپ نے عقبہ، جو جمرہ عقبہ تھا، اس کو سات کنکریاں ماری. پھر وہ کنکری مارنے کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا. اب ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب احرام کی نیت کریں گے حج کی، تو اس وقت سے ہم تلبیہ پڑھیں گے، اور تلبیہ پڑھنے کا آخری وقت کب ہوگا؟ جب ہم شیطان کو کنکری ماریں گے اس سے پہلے تک، وہ آخری لمحے. پہلی کنکری جب پھینک دی، اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے لبیک کہا قضا کر دیا، کہ تم نے میرے دشمن سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور میرے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا. پھر یہاں پر نبی علیہ السلام نے اس دن خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ میری یہ باتیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ جو نہیں سننے والے ان تک پہنچا دیں. یہ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا. پھر سورۃ النصر بھی نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ان ایام کو جو وہ ہوتے ہیں ان کو ایام تشریف کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کہ هل بلغتو، کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ادیت الامانہ، امانت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر. پھر نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا اے اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، چاہے حاکم تھے، بادشاہ تھے، جرنیل تھے، کوئی بڑے دین والے تھے، جو بھی لوگ آئے انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن کام کرنے کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو یا انہوں نے کہا میری زندگی نے وفا نہ کی ورنہ میرا پروگرام تو یہ کرنے کا بھی تھا، یا ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے حالات دیکھے کہ جی زندگی نے وفا نہ کی ورنہ اس نے تو یہ بھی کر دینا تھا. تو پوری دنیا کے انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگیاں نامکمل گزری. بہت کچھ کر گئے، مان لیا، مگر حسرت بھی لے گئے کہ اور زندگی ہوتی تو یہ کرتے. پوری تاریخ انسانیت میں ایک اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں ایک لاکھ صحابہ سے پوچھا هل بلغت، کیا میں نے مقصد زندگی کو پورا کر دیا؟ سب صحابہ نے تصدیق کی ہے اللہ کے نبی آپ جو کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے کر دکھایا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مشہد اللہ گوار. تو اس تاریخ انسانیت میں اگر کامل زندگی ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو اللہ کے محبوب کی زندگی نظر آتی ہے, باقی سب زندگیاں نامکمل زندگی. تو بھئی جب اپنا سردار ہی کسی کو بنانا ہے تو کامل زندگی والے کو سردار کیوں نہ بنائے, ادھوری زندگی والوں کو نامکمل زندگی والوں کو کیا سردار بنانا, سمجھے؟ سبحان اللہ. چنانچہ اس حج کو حجت الوداع, حجت البلاغ اور حجت الاسلام کہتے ہیں, کیونکہ اس حج کے دو مہینے کے بعد اللہ کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرما گئے. نبی علیہ السلام نے اس دن چار اعمال کیے. توجہ فرمائیے, یہ وہ دن ہے جب مزدلفہ سے واپس آنا ہے. ایک تو آپ نے رمی فرمائی, رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قربانی دی. پھر قربانیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا, اور حلق کروانے کے بعد پھر آپ نے طواف زیارت کیا. اب اس میں جو تین چیزیں ہیں نا, رمی اور ذبا اور حلق, ان تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے. جو ترتیب کہی اسی کے مطابق کر دیا. نبی علیہ السلام نے پہلے کنکریاں ماری, پھر قربانی کی, پھر حلق کروایا. چنانچہ اس ترتیب کا آپ حضرات بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ, کہ جب تک تمہاری قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے تم اپنا حلق مت کرواؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس سے پھر ترتیب سامنے آگئی کہ قربانی کے بعد حلق کروانا ہے, پہلے نہیں کروانا. صاف واضح قرآن کی آیت ہے. خیر نبی علیہ السلام نے منا میں صحابہ کے ٹھہرنے کی منازل خود متعین کر دی تھی. قبلہ کی دائیں طرف آپ نے مہاجرین کو ٹھہرایا, بائیں طرف انصار کو ٹھہرایا, پھر جو لوگ باقی تھے ان کو ٹھہرایا. قربانی آپ نے جو پہلا جمرہ تھا اس کے قریب کی, یعنی مسجد خیف جو ہے نا اس سے آگے, اور پہلا جمرہ سے تھوڑا پہلے جو درمیان کی جگہ ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے قربانیاں فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح فرمائے, باقی حضرت علی اللہ عنہ نے فرمائے. ازواج کی طرف سے نبی علیہ السلام نے گائے ذبح کی. نبی علیہ السلام نے جب قربانی فرمائی تو فرمایا کہ تم اس کا گوشت پکواؤ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کا گوشت پکوایا, خود بھی نوش فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. یہ جو شوربہ پینا ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے. کیوں مزے کی چیز کیوں ہے بھئی؟ ایک تو ویسے پینے میں مزہ آتا ہے, اور مزے کی چیز اس لیے کہ ہمارے جو دوست چائے پیتے ہیں نا ان کو کہیں سے سند نہیں ملتی چائے پینے کی, تو کوئی تو جواب ہونا چاہیے نا. تو بھئی شوربہ بھی تو گرم پیا جاتا ہے نا. چنانچہ شوربہ پینے سے الحمدللہ چائے پینے کا جواب نکل آئے, ورنہ تو گرم چیز کا کھانا جیسے منع ہے گرم چیز کا پینا بھی منع کر دیا جاتا. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے معمر بن عبداللہ ادوی, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بالوں کا حلق لیا, یعنی انہوں نے استرے سے بالوں کو صاف کیا. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کے ذمہ نبی علیہ السلام نے لگایا کہ ان بالوں کو صحابہ کے اندر تقسیم کر دیں. چنانچہ انہوں نے موہ مبارک تقسیم فرما دیئے. یہ جو موہ مبارک کی تقسیم تھی یہ صحابہ کی تسلی کے لیے تھی. اس لیے کہ جب انسان دور ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر محبوب کے آثار کو دیکھ کر تسلی پایا جاتا ہے. جب قربانی ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے حلق کروا لیا تو حلق کروانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا اور خوشبو استعمال فرمائی اور پھر آپ اسی دن طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. طواف زیارت جو ہے یہ 12 تاریخ مغرب سے پہلے پہلے تک کرنا ضروری ہوتا ہے. دسویں کے دن چاہیں تو کر سکتے ہیں, گیارویں کو بھی کر سکتے ہیں اور بارویں کو مغرب سے پہلے. اگر بارویں کو مغرب سے پہلے نہ کیا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہے, تو اس کا وقت جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ نے طواف زیارت فرمایا, اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی درمیان میں ابھی کھول دینا ضروری کہ جب آدمی رمی کر لیتا ہے اور اس کے بعد قربانی کر لیتا ہے اور حلق کر لیتا ہے تو حلق کروانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی کے. احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی کے, اور وہ پابندی کیا کہ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل نہیں. یہ مسئلہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو احرام اتار کے ہم نے کپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لی, پابندیاں ختم. نہیں نہیں, حج کے احرام کی باقی پابندیاں ختم, لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجلس میں کوئی آئے تو پہلے اس کو چاہیے کہ بڑے سے ملے, بعد میں چھوٹوں کو سلام کرے. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں, تم نے احرام کھولا آؤ پہلے ہماری زیارت کرو پھر بیوی کا نمبر بعد میں آئے گا. بعض لوگ اس میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے, معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احرام کی باقی پابندیاں ختم, لیکن ایک پابندی رہے گی جب تک کہ ہم طواف زیارت نہیں کر لیں گے. طواف زیارت کے بعد وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب طواف زیارت فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پہ تشریف لائے, کنواں تھا زمزم کا. ایک بڑی مزے کی بات بتائیں یا بس کر دیں؟ کیوں جی, مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم پر تشریف لا کر ڈول پانی کا بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی نوش فرمایا, اور جو بچا ہوا پانی تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ میری امت کے آنے والے لوگ میرا بچا ہوا پینے کی سعادت حاصل کر لیں. اللہ اکبر کریم, سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک مسئلہ کہ پانیوں میں سے کون سا پانی افضل ہے؟ ایک ہے دنیا کا عام پانی, ایک ہے زمزم کا پانی, ایک ہے آب کوثر کا پانی. تو افضل کون سا؟ تو فقہا نے اس میں بحث کر کے یہ دلائل دیئے. انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ تھا جو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر برآمد ہوا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صحابہ سے تشریف لا رہے تھے اور پانی تھوڑا تھا تو سارے لشکر نے وضو کرنا تھا, پینا تھا, تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس میں پانی میں داخل کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ مبارک انگلیوں سے پانی ایسے جاری تھا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. پورے لشکر نے پیا اس پانی کو. سبحان اللہ. تو وہ جو پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ کائنات کا سب سے افضل ترین پانی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی. اس لیے کہ اگر کوئی اور پانی افضل ہوتا تو شق صدر جب ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور کو اس پانی سے دھویا جاتا. وہ تو زمزم سے دھویا گیا تھا. تو سب سے افضل وہ پانی جو معجزے کے طور پر نکلا. اور دوسرے نمبر پر زمزم اور تیسرے نمبر پر آب کوثر کا نام آیا. اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپسی فرمائی اور اگلے دن جو تھے جیسے 11 کا دن تھا تو 11 کے دن کو نبی علیہ السلام نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری. پہلے کو بھی دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی. مگر پہلے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے دعا مانگی. دوسرے کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگی اور تیسرے کو مارنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے. تیسرے کے بعد دعا نہیں مانگی. یہ جو کنکریاں مارنی ہیں نا یہ بہت عظیم عمل ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو کمزور ہیں اور وہاں تو بھیڑ ہوتی ہے بندے مر جاتے ہیں تو ہم تو نہیں جا سکتے. بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ رش کے وقت میں آپ جائیں؟ آپ صبر کریں جب رش ختم ہو جاتا ہے اس وقت میں آپ جائیں اور بڑے آرام سے آپ کنکریاں ماریں. ہم ہر سال کنکریاں مارتے ہیں اور ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. ہمارے 3 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو ایسا وقت بھی ہوتا ہے. تو وقت ایسا ڈھونڈنا چاہیے نا کہ جب لوگ فارغ ہو چکے ہو. رش میں جانے کا کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رش کے اندر گھسو اور پھر کہو جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ رش میں نہیں جانا چاہیے. تو عورتوں کو تو ویسے بھی رات کو زیادہ افضل ہے مردوں کے ساتھ چونکہ بھیڑ ہوتی ہے تو رات کے وقت جانا. تو اگر ان کے ساتھ مرد ہیں تو وہ بھی رات کو جائیں جو بیمار ہیں جو کمزور ہیں. پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک عورت تھی جو 90 سال کی عمر کی تھی ویل چیئر میں. تو پہلے وہ کہنے لگی جی میں تو جا ہی نہیں سکتی. ہم نے کہا جی واقعی آپ نہیں جا سکتی لیکن ہم آپ کو ایسا ٹائم بتا سکتے ہیں کہ جو جواز کا ٹائم ہے اور آپ اس میں مار بھی سکتی ہیں. کہنے لگی جی میں تو پھر بھی نہیں مار سکتی جواز کا ٹائم ہو جا بھی سکوں. میں نے کہا اب میں آپ کو اس کی فضیلت سناؤں. کہنے لگی ہاں. میں نے کہا فضیلت سن لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری کے مارنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف کرتے ہیں اگر معاف نہ ہوتا تو یقیناً جہنم میں جانے کا سبب بنتا. ہر ہر کنکری کے بدلے ایسا کبیرہ گناہ اللہ معاف کرتا. تو میں نے کہا جی بتائیں کیا ایسے 70 گناہ معاف کروانا چاہتی ہیں 70 کنکریاں جو ٹوٹل بنتی ہیں؟ کہنے لگی چاہوں گی. چلو بھئی ماری انہوں نے. کوشش کرنی چاہیے کہ حکمت عملی سے ایسے وقت میں جائیں کہ تکلیف بھی نہ ہو اور عمل بھی مکمل ہو جائے. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں جو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیٹا پڑا ہے بیمار ہے وہ تو پھر معذور ہے نا. اس کے لیے تو پھر وکیل بن سکتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ صحت مند نوجوان وہ بھی کہتے ہیں جی رش ہے کون مارے گا چلو جی وکیل بنا دو. عورتیں کہتے ہیں جی ہم تو عورتیں ہیں وکیل بنا دو. بھئی ٹھیک ہے وکیل بنا لو گی لیکن 70 کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا جن میں سے ہر ہر گناہ یقینی جہنم میں جانے کا سبب تھا ایسے گناہوں کا معاف ہو جانا کوئی چھوٹا جگ تو نہیں ہے نا. اس کے بالمقابل یہ 1-2 میل کا سفر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آئے تو اسی لیے ہیں اتنا خرچ کر کے کس لیے آئے؟ اگر آرام ہی کرنا تھا تو پھر گھر میں سب سے زیادہ بندے کو آرام ملتا ہے. نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. نکلے اسی لیے ہیں اللہ سے معافیاں مانگ. تو بہرحال اس میں حکمت عملی سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سعادت بندے کو نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے 13ویں کی جب رمی فرما لی یعنی 11, 12 اور 13 کی رمی فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور عصر کی نماز آپ نے محصب ایک وادی ہے وہاں آ کر پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، یہ ایک عزیزیہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے، نبی اسلام یہاں تشریف لائے تھے تو ایک قبیلہ تھا انہوں نے نبی اسلام کو دودھ پلایا، تو الحمدللہ آج تک ان قبیلے میں یہ عادت جاری ہے کہ جو حاجی تیروں کو نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں ان کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں نا اثر کی، تو وہ اس کو دودھ پلاتے ہیں، تو ایک موقع پہ ہمارا بھی دور لگ گیا تھا، ہم نے بھی دودھ پیا ہوا ہے، لیکن کئی نوجوان آج دودھ پینے کے لیے جاتے ہیں ان کو مسجد ہی نہیں ملتی، تو بھائی اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، دودھ ہم آپ کو یہیں پلا دیں گے، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کو جس قبیلے نے دودھ پلایا ان کے لیے ایک شرط تھا نا، ایک سعادت تھی، وہ سعادت کو دیکھو 1400 سال سے نبھا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، چنانچہ نبی علیہ السلام 13 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جب وقت تھا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر طواف وداع فرمایا، طواف وداع یعنی الوداعی طواف وہ آپ نے کیا، اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی ان کو ایام آ گئے اپنے مہانہ، تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر اب طواف وداع لازم نہیں، ویسے تو یہ واجب ہے لیکن اگر عذر ایسا ہو کہ جو خدا کی طرف سے ہے مہانہ ایام کانا تو پھر طواف وداع کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو طواف زیارت ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج کا پروگرام اس طرح سے بناتے ہیں، جی ہم جی 13ویں کو بستنکریاں مار کے مکہ آئیں گے اور طواف کر کے وہیں سے جتا لیں، عورتوں کے ساتھ جنہوں نے سفر کرنا ہو ان کے لیے بہتر ہے کہ حج کے بعد کچھ نہ کچھ مکہ میں قیام کا وقت لے کر آئیں، اس لیے کہ عورت کو اگر عرفات کے دن ایام شروع ہو گئے تو وہ تو طواف زیارت نہیں کر سکتی اور طواف زیارت رکن ہے، یہ بغیر حج مکمل نہیں ہوتی، اب کیا کرے گی، مسئلہ بنے گا نا اس کے لیے، تو اس لیے عورتوں کے ساتھ حج پہ آتے ہوئے حج کے بعد کچھ وقت لازمی ہونا چاہیے تاکہ اگر رکنا پڑے تو عشرہ رک کر اس عورت کے لیے پھر طواف زیارت 12 کے دن مغرب تک پابندی نہیں ہے، جب وہ پاک ہوگی اگر اس وقت وہ طواف کر لے گی تو اس کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کہے جی کہ نہیں میری تو فلائٹ بھی ہے اور دوسری طرف رکن پورا کرنا بھی ضروری، کہ رکن پورا نہ کرو تو حج مکمل نہیں، تو پھر فقہا نے لکھا ٹھیک ہے پھر تم طواف تو کرو مگر طواف کے ساتھ 7 قربانی کے جانور ہر طواف کے بدلے، وہ ایک بڑا اونٹ بن جاتا ہے اور بڑے اونٹ کو پھر بدنا کہتے ہیں، بدنا بھی دے کے جاؤ کہ تم نے اس حالت میں مسجد میں قدم کیوں رکھا۔ اب جب حج ادا ہو گیا نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاک ہو چکی تھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے تو عمرہ پہلے کرنا تھا وہ کر نہیں سکی کہ ایام آگئے، آپ نے عمرہ کر لیا تو مجھے اجازت ہو تو میں ابھی عمرہ کر لوں، نبی صاحب نے فرمایا ہاں تم اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر ان کے ساتھ جاؤ اور جا کے عمرہ کر آؤ اور ہم تمہارا انتظار کریں، تو نبی علیہ السلام نے خود ان کو وہیں سے بھیجا جس جگہ سے انہوں نے احرام عمرے کا باندھا، اس جگہ کا نام آج مسجد عائشہ ہے۔ اب کچھ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے نہیں باندھنا، دور سے باندھ کے آؤ، اللہ کے بندو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرما رہے ہیں کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھو، کہتے ہیں جی وہ ان کے لیے خاص تھا، بھئی تمہیں بتا دیا تھا کسی نے کہ ان کے لیے خاص تھا؟ یہ کیا دلیل ہوئی جی ان کے لیے خاص تھا؟ پھر اس پر ہماری دلیل دیکھو کتنی پکی کہ عاشقی کے آنند بھی وہاں سے عمرہ کیا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کو اپنی زندگی میں جب وہ مکہ کے حاکم سے بنوایا تھا, جب انہوں نے مکہ میں تعمیر مکمل کی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اعلان کروایا کہ اے اہل مکہ, ہمیں اللہ نے توفیق دی بیت اللہ کو پھر اس وقت جو ہے رینوویٹ کرنے کی, بنانے کی, شکرانے کے لیے تم سب کے سب جو ہے وہ عمرہ کرو. جتنے صحابہ تھے مکہ میں سب کے سب مسجد عائشہ گئے اور وہیں سے احرام باندھ کے سب نے عمرہ کیا. صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے جو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں نہیں, مسجد عائشہ سے جی عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے, اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے بندے. خیر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عمرہ کیا, نبی علیہ السلام نے اس طواف وداع کے بعد ملتزم سے لکھتے بھی صحیح, دعا بھی مانگی اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی آپ جو ہے نا وہ دعا مانگی اور بیت اللہ کی تحلیل دروازے کی جو چوکھٹ تھی اس کو بوسہ بھی دیا. یہ اعمال نبی علیہ السلام سے ثابت تھا. پھر نبی علیہ السلام نے جب واپسی کرنی تھی تو اصل مکہ یعنی مصطلح کا جو علاقہ ہے نا ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, تو ایک سمت سے آپ آئے تھے اور دوسری سمت سے رخصت ہوئے تاکہ پورے شہر میں وہ جو آنے کی برکات تھی وہ داخل آ جائے, پورے شہر کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے تو مقام روحہ پر ایک عورت نے بچے کے حج کا مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچہ حج کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حج کر سکتا ہے مگر بچے کے حج کا ثواب اس کی ماں اور اس کے باپ کو ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری واپسی پر بھی, اور اگلے دن آپ مکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور جب احد پر نظر پڑی تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد جبلن یحبنا و نحبہ, احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ داخل ہوتے وقت دعا پڑی آئبون السائبون العابدون الساجدون لربنا حابدون. چنانچہ ایک عورت تھی جو مدینہ میں تھی اور وہ حج پہ نہیں جا سکی تھی, بہت دکھی تھی پریشان حال تھی, اس نے پوچھا اللہ کے نبی میں تو فلاں مسجد جو ہے وہ قدر کی وجہ سے آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکی. نبی اسلام نے اس کا دل لگی کے لیے دل رکھنے کے لیے فرما دیا اچھا تم رمضان میں عمرہ کر لینا, جو رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. دیکھو اس عورت کے مسئلہ پوچھنے پر ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم تو حج نہیں کر سکے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مگر اللہ کے حبیب کی رحمت نے یہاں بھی اپنا کام دکھا دیا, محروم نہیں رکھا کسی کو. اللہ تعالی ہمیں جیسے حج کے لیے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربی العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.